میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ ایک شہادت معنوی ہے اور ایک شہادت باطنی ہے۔ ایک شہادت میدان جہاد میں ہے جس میں آدمی اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اور ایک شہادت باطنی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اپنی ناجائز آرزو کا خون کرتا ہے۔ تو یہ باطنی شہادت ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا اٹھا کے جو خون شہادت میں جسم لتھڑ جائے گا، قیامت کے دن گواہی دے گا اللہ کے حضور کہ میدان جہاد کی شہادت کو تو لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دل کی شہادت یعنی ناجائز آرزوؤں کا خون تمنا سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ باطنی شہادت ہے۔ اس کو فرمایا کہ کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر انسان جب اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے روتا ہے تو در حقیقت یہ جگر کا خون ہوتا ہے، جس طرح ماں کی چھاتی میں خون بچے کے رونے سے دودھ بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے عاشقین کے قلوب میں خدا تعالیٰ کے خوف اور ان کی محبت سے خون، ان کا جگر کا خون، ان کے دل کا خون آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتا ہے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا۔
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادان طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، جب عشق ہے دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔
عشق کامل کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی پوری پوری اطاعت بھی کی جائے اور اس کے منع کی ہوئی باتوں سے بھی پوری پوری طریقے سے بچا جائے، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ عبادات تو کرتا ہے، ذکر و تسبیحات تو کرتا ہے، نوافل تو پڑھتا ہے، اس میں اس کو مزہ بھی آتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے میں نانی مرتی ہے، گناہ سے نہیں بچتا، ہمت نہیں کرتا، تو اس کی محبت، اس کا عشق محبوب سے کامل نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اسے چاہیے کہ گناہوں سے بھی خوب ہمت سے بچے اور اپنے دل کو توڑ دے، لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کا قانون نہیں توڑیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عشق کامل ہے، صحیح معنوں میں عشق ہے، سچا عشق ہے، ورنہ جھوٹا عشق ہے کہ کچھ کچھ تو اللہ کا ہے، باقی یہ شیطان کا ہے، جہاں گناہ کا موقع آتا ہے شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تو اس ایسے آدمی کے پاس اگر علم بھی ہوگا اور یہ مدرس بھی ہوگا، مقرر بھی ہوگا، لیکن عشق کامل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے نور ٹھہرے گا نہیں، عبادات سے جو نور آئے گا وہ گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جائے گا۔ ایک بدنظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ ایک بدنظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، ایک گناہ ہزاروں تہجد کا نور لے جاتا ہے، ہزاروں عبادت کو زائل کر دیتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی قدر نہ کی، یقین جانیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آخرت میں لگے گی۔ یہاں مال و دولت ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، قبر میں جاتے ہی سب فسانہ بن جائے گا۔ اب جو اس کی قیمت رہ جائے گی وہ اس کے اعمال صالحہ کی رہ جائے گی۔ اگر اعمال صالحہ کیے ہوں گے، دنیا میں رہ کر خدا تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، اپنا دل توڑا ہوگا لیکن اللہ کا قانون نہ توڑا ہوگا، ایسے شخص کی بہت قدر ہوگی اور اس کی باتوں کا اثر بھی ہوگا۔ دل میں نور ہوگا تو زبان پہ بھی نور ہوگا، الفاظ میں بھی نور ہوگا، آنکھوں میں بھی نور ہوگا، سر تاپا نور ہی نور ہوگا۔ تو جب یہ ممبر پہ بیٹھے گا تو ہزاروں کو ولی اللہ بنائے گا، لاکھوں کو ولی اللہ بنائے گا۔
کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور جائیں گی کبھی آہ دل کی بالائے فلک کا عرش بری جائیں گی کبھی آہ دل کی بالائے فلک کا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا دائیں گے یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا دائیں گے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب
ذوقانِ روشنی اعمالِ صالحہ کی روشنی گناہوں سے بچ کر جو نور حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی یعنی اہل اللہ
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے
اگلے شعر کے متعلق میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس شعر پر حضرت والا پھول پوری قدسہ سر رحو العزیز جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے فرمایا کہ ان پر بے ساختہ گریہ تاری ہو جاتا تھا حضرت والا کے اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی جیسے پردیس میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلا دیا جائے
بلبل کو نہ تو کر دے نادا پابند سکوت و خاموشی بلبل کو نہ تو کر دے نادا پابند سکوت و خاموشی جب چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے
ہم نے اپنی نادانی سے اس دنیا کو اپنا وطن سمجھ رکھا ہے اور زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں راسخ نہیں ہے یہ بات کہ ہم نے مرنا ہے اور آخرت میں اٹھائے جانا ہے حساب کتاب ہونا ہے پھر ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور برے کاموں کا بدلہ خدا نخواستہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے حفاظت فرمائے جہنم ہے اور اچھے نیک کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے تو ہم نے دھوکے سے اور غفلت سے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں حالانکہ مولوی سب سے زیادہ وسیع نظر ہوتا ہے دنیا دار کی نظر تو دنیا ہی کی حد تک صرف موت تک ہوتی ہے اور مولوی کی نظر اس سے بھی آگے عالم بالا تک ہوتی ہے آخرت کے انجام تک ہوتی ہے اپنے محبوب پاک تک ہوتی ہے تو دھوکہ شیطان نے دے دیا ہے اور اس دھوکے میں ہم عموماً آ گئے ہیں اکثر لوگ اس دھوکے میں ہیں دنیا کو بنانے کے لیے دن رات لگے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے دنیا سے نبھانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہے، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر ہم کو نہیں ہے، جن سے ہمیں مرنے کے بعد واسطہ پڑنا ہے. واسطہ تو ہمیشہ کا ہے، شروع سے ہے، دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شیدائی ہے کہ ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. عالم بالا میں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرما کر اپنی محبت کی چوٹ پہلے ہی لگا دی تھی کہ دیکھو ہم تمہارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کر ہم گناہوں میں پڑ گئے. نفس و شیطان کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا، اپنے وطن کو بھلا دیا، اپنے پالنے والے کو بھلا دیا، اپنے پالنے والے کی نصیحتیں جو قرآن و حدیث میں ہیں ان سب کو ہم نے بھلا دیا، اور دنیا ہی کے چکر میں ہم پڑ گئے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا سے نبھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت اور دھوکے سے نکالے. آخر موت تو آنی ہی ہے، اور جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہ سب کا سب بلا شبہ پیش آنا ہی آنا ہے. چاہے کوئی آنکھیں بند کر لے، چاہے کوئی دین کا مذاق اڑائے، چاہے کچھ بھی کہے، لیکن باتیں تو وہی پیش آنی ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. پھر اس وقت موقع مہلت نہیں ہوگی آخرت بنانے کی. بس تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور یہاں بدلہ نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ خفیہ خفیہ اپنے پیاروں اور مقبولین کو یہاں بھی بدلہ دے دیتے ہیں، نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ان کے دل کو وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ چین عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مملکت بھی اس کی تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے دل کو کیا چین اور کیا خوشی حاصل ہے. لیکن آخرت میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعاقبت للمتقین، کہ عاقبت آخرت متقین کے ہاتھ میں دے دی اللہ نے، یعنی یہاں جتنا اللہ کو راضی کر لیا وہاں جتنی چاہے نعمتیں اللہ کی لوٹ لے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے نکالے اور حقیقت پسندی عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے. حقیقت پسندی تو یہی ہے کہ یہاں سے مر کے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو جو آدمی اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو وہ لازماً کامیاب رہے گا، اور وہی کامیاب ہوگا. اور جس نے خدا تعالیٰ کے احکامات کو روح گردانی کی، غفلت برتی اس سے، تو پھر یہ شخص دنیا میں بھی نقصان میں، خسارے میں رہے گا. گناہوں کے کیسے کیسے انجام، بھیانک انجام سامنے آتے ہیں، مہلک بیماریاں، طرح طرح کے حادثات، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، جھگڑے، آپس میں نہ اتفاقیاں، نہ چاقیاں، روزی میں تنگی، سبھی کچھ پیش آتا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھلتی ہماری، قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، کسی بزرگ اللہ والے سے سیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں جو ہے جس طرح رہنا چاہیے، جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے. کتنا بھی چلائے گا، روئے گا، دریا بہا دے گا آنسو کے، خون کے آنسو بہا دے گا، لیکن وہاں ایک سیکنڈ بھی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے نہیں دیا جائے گا. وہاں صرف حساب کتاب ہے. بس جو عمل کرنا ہے زندگی کو غنیمت جان کے، جو لمحات بچ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے، کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرائے، اپنے نفس کو تابع بنائے اور روح کو غالب کرے، اور پھر تماشا دیکھیں.
بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. تم لا کو میری وصل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو.
یہ کیسی آواز ہے بھائی؟ بعضے لوگ ترس کھاتے ہیں، جو لوگ دین پر چل رہے ہیں، شرعی پردہ کر رہے ہیں، گناہوں کی محفل میں نہیں جاتے ہیں، اور رسموں میں، غیر شرعی رسموں میں، رسمیں تو ہوتی غیر شرعی ہیں، رسموں میں نہیں جاتے ہیں، گناہوں کے ماحول میں نہیں جاتے ہیں، اور ان سے بچتے ہیں اور جو ہے گناہ نہیں کرتے، تو ان پر وہ ترس کھاتے ہیں بظاہر، کہ وہ سمجھتے ہیں، ان کی چارہ جوئی کرتے ہیں، ان سے ہمدردی کی کوشش کرتے ہیں، ہمدردی کا بول بولتے ہیں، اور در حقیقت وہ شیطانی بول ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر تم دین پر چلے تو تم لوگوں سے کٹ جاؤ گے، مخلوق سے کٹ جاؤ گے، رشتہ داروں سے کٹ جاؤ گے، دنیا سے کٹ جاؤ گے، کیسے بسرے گی تمہاری زندگی، کیسے بسر ہوگی تمہاری زندگی، بور ہو جاؤ گے اگر گناہوں کے حرام مزے نہیں لوگے تو. اور بعضوں کو سمجھاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا مزہ لے لو، چلو نماز بھی پڑھ لو، صحبت میں بھی چلے جاؤ، لیکن تھوڑا تھوڑا چھپ چھپ کے زہر بھی کھا لو گناہوں کا، ورنہ زندگی تمہاری کیسے گزرے گی. یہ دراصل شیطانی بول ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے تاکہ اللہ والوں کے پاس جانے والے، دین پر چلنے والے، اور ایسی غیر شرعی تقریبات سے اجتناب کرنے والے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہماری لائن پہ بھی چلیں، تاکہ ہماری بھی تو لائن صاف رہے ذرا، ورنہ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی فلاں دین پر چل رہا ہے، شرعی پردہ کر رہا ہے، یہ اولیاء اللہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، ان کے سینے میں بھی خواہشات ہیں، تو تم کے کون کوئی انوکھی مخلوق آ گئے کہ تم اس راستے پر نہیں چل سکتے. لہذا وہ خود بھی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی راغب کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کیجئے گا کہ ہم اپنی تقریبات میں کام تو سب وہی کریں گے، گانا بجانا بھی کریں گے، اور پٹاخے بھی پھوڑیں گے، اور رسمیں بھی کریں گے، اور مخلوط اجتماع بھی کریں گے، بے حیائی کے کام بھی کریں گے، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ ہماری اس بے حیائی کی مجلس میں آ جائیے گا، آپ کونے میں منہ کر کے بیٹھ جائیے گا، آپ دیکھیے گا نہیں ہمارے بے حیائی کے کام، آپ جو ہے پردہ کر لیجئے گا، نقاب بھی ڈال لیجئے گا، کونے میں بیٹھ جائیے گا الوؤں کی طرح. کیوں ہمیں الو بننے کا شوق ہے کیا؟ ہم کیوں اپنے کو بے عزت کرتے ہیں وہاں جا کے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں جاوے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مجلسوں میں جانا. تو وہ لوگ جو ہے ان کو پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ ان کی لائن ذرا صاف رہے، ذرا وہ بھی کہیں کہ دیکھو جی فلاں خاتون بڑا سخت پردہ کرتی تھیں، لیکن وہ تو آئی تھی ہماری اس گندی مجلس میں، اس میں ہے ہی کیا، اور فلاں فلاں صاحب مولوی صاحب بھی آ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے شیطان، اور وہ پٹی پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو فرما رہے ہیں کہ میری لاش، یعنی کہ خدا تعالیٰ کے نافرمانی سے بچ بچ کر جو میرا پورا جسم، میرا دل، میرا جگر سب خونم خون ہے، گویا کہ لاش ہے، تو اس سے تم چارہ جوئی مت کرو، ہمدردی مت جتاؤ کہ وہ ہو آپ تو بڑی مشکل میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہوگی، آپ کو تو بڑی بوریت ہوگی، آپ تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، جو کہ شیطانی بول ہے، شیطان خوف دلاتا ہے، تو اس کو کہہ دو کہ یہ دیکھو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جڑ رہے ہو، مخلوق سے جڑ رہے ہو لیکن خالق سے، مخلوق سے ٹوٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، خالق سے جڑ رہے ہو، اپنے مالک سے جڑ رہے ہو، تو جس کا مالک ہو جائے تو مخلوق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو فرمایا کہ تم میری چارہ جوئی ہمدردی نہ کرو، بلکہ تم میری لاش کو ایسے ہی رہنے دو، مجھے یہ خونے تمنا اٹھانے دو، مجھے زخم حسرت کھانے دو. تو یہ فرما رہے ہیں اس میں،
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شاہ
آنسو کا اللہ کی محبت اور خوف میں بہا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے خون کے برابر وزن کریں گے، شہید کے خون کے برابر. تو یہ باطنی شہادت بڑی عظیم الشان شہادت ہے کہ میدان جہاد میں آدمی ایک مرتبہ جان دے کر شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ باطنی شہادت جو ہے ہر وقت گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا اور اپنی تمناؤں کا خون کرنا، یہ باطنی شہادت ہر لمحے کی ہے. ہر لمحہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے. شیطان بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا، اور نفس جو ہے بار بار تقاضا کرتا ہے، کر لے کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، مخلوط ماحول میں چلے جاؤ، کیا حرج ہے، چلو بھائی ذرا مزہ اٹھا لیں. تو لیکن یہ خدا تعالیٰ کے خوف سے رک جاتا ہے، اپنی تمنا کا خون کر لیتا ہے. تو یہ خون جو ہے یہ ضائع تھوڑی کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ گناہوں کا سے بچنے کا غم اور خون تمنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھاتے میں ہمارے جمع ہو رہا ہے، اور ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. خدا تعالیٰ دکھلا دیں گے کہ ہماری خاطر سے جنہوں نے گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، ہماری نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھایا، کیا مقام ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اختر کو جو تونے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، اختر کو جو تونے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے.
شاہ بھائی، چند باتیں دل میں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب دوستوں کو اور ہمارے گھر والوں کو، بچے بچے کو اور ہر مسلمان کو توفیق عمل بخشیں. ایک بات تو دل میں کل یہ آئی تھی کہ ہم میں سے اکثر لوگ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کو معمولی سمجھتے ہیں. ایک تو ظلم یہ ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا، ذرا سا گناہ ہی تو کر لیا. خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا انتہائی جاہل اور احمق اور انتہائی خسارے میں ہے. تو یہ گناہ کو معمولی سمجھنا بہت ہی بڑی جہالت کی بات ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی طاقت کی نافرمانی کرنے والے کو لوگ احمق کہتے ہیں کہ نہیں. بڑے بڑی طاقتیں ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی ملک چھوٹا سا اس کے خلاف چلتا ہے، اس کو جنگ و جدل پہ آمادہ ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر مت لو، بہت بیوقوفی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو احکام الحاکمین ہیں، ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا اور گناہ کو کرنا کس قدر حماقت اور جہالت کی بات ہے. صحابہ کا اس پر اجماع ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل من عصى اللہ فهو جاہل، جتنے بھی جو آدمی گناہ کرتا ہے، جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی عظمت اس شخص کے دل میں بالکل ہی نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا معمولی سمجھتا ہے. گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور اس کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلا دیا کہ اگر تم ہم سے صدق دل سے توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، اور اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دو، تو ایک نہیں ستر بار نہیں ہزار بار اگر تم سے وہ گناہ انجانے میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، بھول سے ہو گیا، تو ہم تمہیں ہزار بار بھی معاف کر دیں گے. تو خطا ہونا تو اور ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور ڈٹائی کے ساتھ اس پر جمے رہنا، نادم نہ ہونا، توبہ نہ کرنا، یہ بڑی جہالت اور بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دیکھو جگہ جگہ، ابھی مجھے کل دوست نے بتایا، مجھے تو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ قرآن پاک میں تقوی کا لفظ، تقوی کی تعریف سمجھ لیجئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہی بات نکل نہیں سکی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کرنا، بڑے بڑے تہجد گزاری کرنا، گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہنا اور کئی کئی پارے پڑ جانا، وہ تقوی ہے۔ یاد رکھیے تقوی کی تعریف یہ ہے، گناہ سے پرہیز کرنا۔ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے وہ ہے متقی۔ تو تقوی جو ہے گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک میں کم و بیش 400 مرتبہ یہ تقوی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، 400 مرتبہ۔ مگر افسوس تو یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی کہاں ہیں، طاق میں رکھنے کے لیے، الماری میں رکھنے کے لیے، اس پر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی عقل سلیم دے، اس پر دھول مٹی چڑی ہوئی ہے، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ اس کو صاف ستھرا جزدان بنا کے صاف طریقے سے رکھیں۔ اللہ کا کلام ہے، بس گھر لیا تو اس میں لا کے طاق میں سجا دیا اس کو، اور اس کو جو ہے بھلا دیا۔ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور جو پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی توفیق نہیں، بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق نہیں جو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ اور بہت کسی نے تیر مارا تو یہ آج کل جو سلسلہ چل گیا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور جو ہے واٹس اپ کے اوپر، طرح طرح کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، طرح طرح کی سازشیں چل رہی ہیں، اندھا دھند جو ہے ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ چوروں نے داڑیاں رکھ کے بہکانا شروع کر دیا، بدماشوں نے داڑیاں رکھ کے اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو مسخ کر کے پیش کر دیا، اور اندھا دھند ان کے بس دل کو لگی بات، بھائی بڑی اچھی تقریر تھی، بڑی اچھی بات لگی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہاں اگر خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے تب تو اچھی ہے واقعی، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو وہ بالکل جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے ان ذرائع کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے، ان سے دین سیکھ رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اکثریت گمراہ ہو رہی ہے۔ تو اگر سننا بھی ہے کسی کو ان ذرائع سے، تو پہلے معلوم کر لو علماء سے کہ ہم اس شخص کو سنتے ہیں، یہ شخص صحیح بھی ہے یا نہیں۔ علماء بتائیں گے کہ یہ آدمی گمراہ کرنے والا ہے یا صحیح راستے پر ہے، پھر بے شک آپ سن لیجئے۔ اگرچہ دین تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، یہ ذرائع جو ہے یہ تو انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے کہ بھائی کوئی آج کسی آدمی کو موقع ہی نہ ہو، کوئی اللہ والا نہ ہو ارد گرد میں، تو وہ اس ذریعے کو پکڑ لے چلو کہ کچھ دین اس سے حاصل ہو جائے ہم کو۔ لیکن خدا را ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنی عقل کو استعمال کریں اور اپنے مستقبل کو جہنم کے حوالے نہ کریں۔ کہتے ہیں یہ دنیا کی پڑھائی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ برائٹ فیوچر کے لیے پڑھ رہے ہیں، برائٹ کیریئر کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا فیوچر، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے نوکریاں کرنا، دفتروں میں کام کرنا، وہاں پہ جوتیاں چٹخانا، اس کو ہم نے فیوچر بنا رکھا ہے۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ مولوی بڑا تنگ نظر ہے، ظالم تنگ نظر تو تم ہو کہ تمہاری نظر صرف دنیا ہی کے معاملات تک ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے تم بالکل غافل ہو، اور مولوی جو ہے وہ مرنے کے بعد تک کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، آخرت کو دیکھ رہا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو، اپنے محبوب پاک کو وہ دل کی آنکھوں سے، گویا کہ اس کی تجلیات سے دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان تعبد اللہ کانک ترہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ کم سے کم یہ تو سمجھو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، بلا شبہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، البتہ وہ ہمارے گناہوں پر حلم و کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں مہلت مل جائے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں اور صحیح راستے کو اختیار کر لیں۔ تو گناہ کو معمولی سمجھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک گناہ بھی، حضرت نے اس کی تو یہ مثال دی کہ دیکھو اگر ایک چنگاری آگ کی کہیں سے اڑ کر گھر کے اندر آ جائے، کپڑوں کے صندوق میں، الماری میں گھس جائے، تو کوئی آدمی اطمینان سے بیٹھا رہ سکتا ہے کہ معمولی سی چنگاری ہے جانے دو؟ فوراً پورا گھر ادھم مچا دے گا، آسمان سر پہ اٹھا لے گا کہ بھائی آگ کی چنگاری آ گئی ہے، جلدی اٹھو اس کو بجھاؤ۔ تو فرمایا کہ ایک معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کہ ایک گناہ بھی، معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کہ ایک معمولی نیکی بھی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو لہذا گناہ کو معمولی سمجھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح لینی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کی محنت شروع کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم تسبیح نہ سنبھالیں گے، مسجد نہ سنبھالیں گے، تب تک ہم اللہ والے بن نہیں سکتے۔ تو بھائی تسبیح کرو اور نوافل بھی پڑھو، منع نہیں کرتے، تلاوت بھی کرو، اللہ اللہ کرو، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن جس آدمی نے یہ سب کیا اور گناہ کو نہ چھوڑا، اس نے اپنی طاعات کی انوارات کو بالکل ضائع کر دیا، جلا دیا، راکھ کر دیا اس نے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی بات، کہ ایک بد نگاہی یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بندوں سے، مومنین سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جو آدمی نگاہ کی حفاظت نہ کرے، صریحاً قرآن پاک کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا اور رسول کی نافرمانی میں جو آدمی ملوث ہو، بھلا وہ چین نہ دنیا میں بھی چین نہیں پا سکتا، آخرت میں بھی چین نہیں پا سکتا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ آج گھر گھر کے اندر، موبائلوں کے اندر گندی فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، خبریں، اور جناب کس کس بہانے سے ٹریننگ کی چیزیں، کٹنگ اور پینٹنگ اور فلاں کے ذریعے اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں زنا العین النظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، آنکھوں کا زنا، گھر گھر آنکھوں کے زنا کے آلے ہیں، زنا کے آلے ہیں، اور دلوں کے اندر نامحرم عورتیں، گندی تصویریں، گندگیاں بھری ہوئی ہیں، تو یہ گویا دل کا زنا ہوا۔ اور نامحرموں کی بے تکلف گفتگویں سننا، ہنسی مذاق سننا، اور ان کی ایکٹنگ والی بناوٹی باتیں سننا، یہ سب کانوں کا زنا ہے، اور ان سے بات چیت کرنا، بے تکلف ہونا، یہ زبان کا زنا ہے۔ حدیث پاک میں ہیں یہ سب باتیں، خدا اور رسول کی باتوں کو جھٹلانے والا جو ہے انتہائی جاہل اور احمق ہے، کیا کہیں کہ کتنے خسارے میں ہے یہ شخص۔ ذرا سی حرام مزے کے لیے، جس کے اصل مزہ تو کوئی مزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم خدا تعالیٰ کو کس قدر ناراض کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نہیں بھیجا آپ کو اپنے بندوں کی طرف مگر رحمت للعالمین، دونوں جہان کی رحمت بنا کے آپ کو بھیجا ہے، دونوں جہان کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی بد دعا فرما رہے ہیں ایسے شخص کو جو بد نگاہی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ مشکات شریف میں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھنے والا ہے اور جو دکھانے والی ہے، یا دیکھنے والی اور دکھانے والا ہے، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی بد دعا کی ہے۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لعنت کا مطلب یہ پانچ انگلیاں دکھانا نہیں ہے، بلکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر جتنا بھی عذاب ٹوٹے کم ہے، خدا کی لعنت جس پر آ جائے، جتنا بھی عذاب ٹوٹے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے کہ ایک آیت بھی ہے، قرآن و حدیث سے ہر بات ثابت ہے الحمدللہ۔ یہ پیری مریدی وہ پیری مریدی نہیں ہے جس سے لوگ متنفر ہیں، جو جھوٹے اور بدعتی لوگ ہیں، یہ پیری مریدی تو ہمیشہ قرآن و حدیث کے بالکل 100% تابع ہے، وہ پیری مریدی ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، گمراہی کا راستہ ہے جو قرآن و حدیث کے تابع نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ دیکھو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی ابھی بتا دیا کہ گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، تو گناہ سے بچتا ہے جو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ایک انعام یہ ملا، بہت انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں تقوی کے، لیکن ایک انعام یہ ملا، اور دوسرا انعام ویعظم لہ اجرا، کہ گناہ سے بچنا، اس کو اجر عظیم ہم عطا فرمائیں گے۔ بتائیے، گناہ تو چھوڑ دیا، اس نے کچھ کام نہ کیا۔ ایک ہے آدمی کام کر رہا ہے، اس کو اس کی مزدوری مل رہی ہے، ایک آدمی کام نہیں کر رہا ہے تو کس بات کی مزدوری؟ تو یہ گناہ سے بچنے کا کام نہیں، گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، اس نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بتائیے، تو یہ تقویٰ پر اجر عظیم کا وعدہ ہے، تو معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین بھی ہے، اور تقویٰ جو ہے یہ اجر عظیم کا باعث بھی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت میں فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہم یہی ہمارے اندر غلط فہمی ہے کہ ہم جب تک تہجد نہ پڑھیں گے، جب تک اشراق نہ پڑھیں گے، جب تک عوابین نہ پڑھیں گے، تو اس وقت تک ہم اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اگر تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ کیا راز ہے اس میں؟ کہ بھائی، ایک تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں اور ایک دل کے باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ دل پر مشقت آتی ہے، دل جسم کا بادشاہ ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس جسم میں ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب ہیں، تو ان کی بھی ایک مزدوری ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک جو ہے یہ سب رعایا ہیں دل کی، اور دل جو ہے ان کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری بھی بہت اعلیٰ دی جاتی ہے۔ اسی کے لیے کہ گناہ کا تقاضا پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو لیکن انسان مشقت کر کے اور صبر کر کے اس گناہ کے تقاضے کو توڑ دیتا ہے، توڑتا ہی رہتا ہے، بار بار تقاضا آتا ہے، بار بار توڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مزدوری ہے، یہ ایک کام کر رہا ہے، در حقیقت خفیہ خفیہ کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے اللہ کی۔ اس پر اجر عظیم کا وعدہ ہے کہ دل کی مزدوری ہے، اس کی مزدوری ہم عالی شان دیں گے تم کو، کہ تم کو یعظم لہو اجرا، ہم تمہیں بہت عظیم الشان اجر دیں گے، اور حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ نگاہ کی حفاظت کرنے پر حدیث قدسی میں ہے کہ ہم ایسے شخص کو جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے، جس کو دل میں اپنے موجود پائے گا۔ لہذا نگاہوں کی ہم خوب سختی سے حفاظت کریں، یہ خدا اور رسول کی نافرمانی صریح ہے، اس سے ہم بچیں، اور آنکھوں کا زنا ہے یہ، اس سے ہم بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے اس سے ہم بچیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کیا مزہ پاتے ہیں دین کے اندر، دنیا کی زندگی میں بھی ہم مزہ پا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہو گئی، اور بھائی ساری بات تو یہ ہے کہ ان باتوں کا اثر اور نفع اور نور جب معلوم ہوتا ہے کہ جب دل بن جاتا ہے، جب دل نہیں بنا ہوتا، جب تک نیک صحبتوں میں جانا نہیں ہوتا، دل نہیں بنتا۔ دل بنتا رہتا ہے، ان باتوں کا اثر ہوتا رہتا ہے، ان باتوں سے نفع ہوتا رہتا ہے، ان باتوں سے نور ملتا رہتا ہے، دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہی پورے کا پورا نور بن جاتا ہے۔ تو دل بنانا ہے، اگر دل نہ بنایا میرے عزیزوں، تو یہ سب باتیں بالکل ایسے معلوم ہوگا جیسے اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، سن لیا ہاں چلے گئے۔ لیکن دل بنانے کی ہم محنت کریں، اور دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور جب دل بن جائے گا تو ان سب باتوں میں نور معلوم ہوگا، عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اخلاص نصیب ہوگا، اور پھر ہماری عبادات کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ میرے عزیزوں، ایک تو دنیا کا بازار ہوتا ہے جو فنا ہونے والا ہے، یہاں کی دولت، یہاں کا پیسہ، یہاں کے مال، یہاں کی اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ ہر چیز ہم سے جدا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ لیکن ایک آخرت کا بھی بازار ہے میرے دوستوں، تو آخرت کا بازار ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ بازار ایسا ہے کہ وہاں سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت خرید سکتے ہیں اگر ہم اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اس کو گزار لیں، اپنے نفس پر صبر کر کے اللہ کے لیے ہم صبر کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنے گی ضرور، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہی میں فرمایا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج ہر آدمی پیسہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو بھائی اس سے ہم ہر رات خرید سکتے ہیں، گاڑی اچھی لے سکتے ہیں، گھر اچھا بنا سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں، سارے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. تو پیسہ ایک بنیادی چیز ہے، ہر آدمی اس کے لیے بھاگا جا رہا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر بھاگا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ فرمانے کہ ہم آسمانوں سے رزق تم پر برسا دیں گے اور ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے. وہ کس بات پہ؟ کہ بھائی گندے کام نہ کرو، گناہ مت کرو، ہم کو ناراض مت کرو. یہاں بھی وہی ہے کہ کچھ کام منع کر دیے کہ کام نہ کرو اور ہم سے مزدوری لے لو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنا مشکل ہے یا نہ کرنا، تو کام کرنا مشکل ہے اور نہ کرنا کتنا آسان ہے کہ آدمی ایک آدمی بیٹھا ہے آرام سے اور مزدوری اس کو مل رہی ہے. جیسا کہ آج کل کے حکومتی اداروں میں خاص طور سے گھوسٹ ملازمین ہوتے ہیں، گھوسٹ، کہ وہ نام لکھوا دیتے ہیں کہ یہ ہے اور موجود نہیں ہے ڈیوٹی پہ، تو یہ تو حرام کام ہوا، یہ تو حرام مزدوری ہو گئی، حرام کمائی ہو گئی کہ ایک آدمی محنت بھی نہ کرے اور اپنی ڈیوٹی نہ دے اور مفت کی رقم کھائے، یہ حرام ہے اس کے لیے، اور حرام لقمہ کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو ہے کس قدر اس کے ساتھ برے برے وعیدے ہیں. بہرحال لیکن یہ معاملہ عجیب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود شریعت بنانے والا کہہ رہا ہے کہ کچھ کام، تم کچھ کام نہ کرو اور ہم سے مزدوری لے لو. پھر ایسا آدمی کتنے نقصان میں ہے کہ جو مفت میں مفت کی کمائی نہیں کرتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، دل بنانے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کے لیے دل بنانا ضروری ہے، کسی اللہ والے سے تعلق کرنا ضروری ہے. جب تک یہ تعلق نہ ہوگا، مضبوط تعلق نہ ہوگا، اور گھبرانا نہیں چاہیے، آہستہ آہستہ دل بنتا ہے، ایک دم سے جمپ نہیں لگا سکتا انسان، سیڑھی چڑھتا ہے ایک ایک زینا کر کے. شروع کر دے اللہ کا نام لے کے، کسی اللہ والے سے تعلق کر لے اور خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام کر لو، انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے. ایک تو یہ، نمبر ایک، کہ گناہ چھوڑنے کی خود ہمت کرے، خود ہمت کرے. ہمت کے بغیر تو ایک لقمہ بھی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا انسان. تو جب معمولی کام کے لیے بھی انسان کو ہمت کی ضرورت ہے تو یہ تو بڑا کام ہے. تو ایک تو یہ کام کر لے کہ خود ہمت کرے. دوسرے یہ کہ خود دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ ماحول، یہ معاشرہ مجھ پر غالب ہو چکا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو اے اللہ آپ مجھے ہمت عطا کر دیجئے گناہ چھوڑنے کی، گناہ چھڑوا دیجئے مجھ سے. تو پہلا کام یہ کہ ہم خود ہمت کریں، دوسرا کام یہ کہ ہم دعا کریں اپنے لیے، اور پھر فرمایا کہ خاصان خدا سے بھی دعا کی درخواست کریں کہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا ہو جائے، توفیق عطا ہو جائے، تو اللہ والے بھی دعا کریں گے. انشاءاللہ ان تینوں کاموں سے جو ہے کام بننا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بنتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. اگر بھی خطا ہو گئی یا ہمت نہیں ہو رہی تو آپ اپنے مرشد کو اطلاع کریں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی، آپ نے بتایا تھا کہ بھئی غیر شرعی تقریب میں مت جانا یا نقاب لگا کے چلنا، پردہ شرعی کرنا، ہم سے ہمت نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو آپ کو مرشد تدبیر بھی بتائے گا اور آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، ذلیل نہیں سمجھے گا، بلکہ آپ کی ہمت بتائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کے لیے اللہ سے روئے گا، اور اس طرح انشاءاللہ غیبی مدد آتی جائے گی اور انسان اللہ والا بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، ایک دم جب لگا کے نہیں، آہستہ آہستہ. تو پہلا کام تو ہم کریں، قدم تو اٹھانا پڑے گا، پہلا قدم ہم اٹھائیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق کریں اور اس سے خط و کتابت کریں یا میسج کریں، آج کل میسج کا دور ہے، ٹیلی فون موجود ہے، تو اس سے تعلق کریں، گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو اور شرمائیں نہیں اس سے اپنا حال کہنے سے، انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اور بات ایک یہ بہت کام کی ہے کہ حدیث پاک میں جیسے ہے، ابھی میں پڑھوں گا دوبارہ، کہ کل کی بات ہے، میں لیٹا ہوا تھا یہاں، تو اب بہت سے کام یہاں ہوتے ہیں، خطوط کے جوابات ہیں اور بھی کام ہیں، لیکن اب دیکھو بھائی میرا بڑھاپا آ گیا، اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی کوئی کام کر لوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو کس قدر کیا میرے دل کا حال ہوا کل کو کہ کیا میں بتاؤں. تو میرے عزیزو حدیث پاک میں یہی ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو پانچ چیزوں سے پہلے. کون سی؟ کہ جوانی کو صحت سے پہلے، نہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغ کو مشغولی سے پہلے. فراغت آدمی کو ہوتی ہے لیکن سستی میں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مشغولی آ پکڑتی ہے، پھر وہ چاہتا بھی ہے عبادت کرنا لیکن وہ نہیں کر پاتا. اسی طرح سے جو ہے وہ غنا کو فقر سے پہلے، یعنی ابھی آج کچھ نہ کچھ تو مال ہے، انسان کو سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی اور مال آ جائے پھر کریں گے، ابھی اور مال آ جائے پھر کریں گے، یہ خدا کی عبادت کریں گے، ذرا یہ آ جائے ذرا وہ آ جائے، ذرا یہ سہولت پیدا ہو جائے ذرا وہ سہولت پیدا ہو جائے، پھر ہم خیر خیرات کریں گے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی میں سے ہم خیر و خیرات کریں، چاہے کتنا کم کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آدھا مال نکال کے دے دیں، پاؤں مال نکال کے دے دیں. میرے حضرت تو فرماتے تھے روزانہ پانچ روپے بھی اگر ہو سکے تو تم صدقہ کر دو. تمہاری اتنی تو ایسا کوئی فقیر نہیں ہے دنیا میں کہ پانچ روپے نہ کر سکے، تم پانچ ہی روپے روزانہ صدقہ کر دیا کرو، اس سے ہی تمہارے پاس ایسی بھلائیاں آنے لگ جائیں گی، تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسے شخص سے جو ہے وہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے صدقے سے، اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے، بری موت سے. اس میں حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے. تو فرمایا کہ غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو، اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موت کے بعد تو بدلہ ہی بدلہ ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پھر سب ختم، رجسٹر عمل کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے زندگی کو ہم غنیمت جان لیں. تو ایک بات یہ ہو گئی، اور یہ آخری بات یہ ہے کہ بھائی آج کل یہ اسلام کے خلاف بہت بکواس ہمیشہ سے کرنے والے ہیں، اور زمانہ قدیم سے کرنے والے ہیں اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے. تو ہم جو ہے ہم مسلمانوں کا اپنا قصور ہے کہ یہ تو بکواس کرتے ہی ہیں، ان کا تو کام بکواس کرنا ہے اور ہماری استہزاء کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اسلام کی شان میں گستاخی، ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، تو اسلام دشمن لوگ ہیں. قصور ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا سکھلاتا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں دین میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کیا تھی، آپ نے کیوں یہ تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے، کیوں آپ نے اتنے نکاح کیے، کیوں فلاں معاملہ کیا، کیوں فلاں معاملہ کیا. تو بس بیرونی لوگوں کی بکواس کو سن کر ہم سر جھکا لیتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم اپنے اسلام میں خرابی سمجھنے لگتے ہیں، نقص سمجھنے لگتے ہیں، کمی سمجھنے لگتے ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ دشمن تو ہمیشہ حملہ کرتا ہی ہے، نقصان پہنچاتا ہی ہے، لیکن ہم کیوں اس کا سدے باب نہیں کرتے. اس کا سدے باب یہ ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو بکواس کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے، معلوم ہی نہیں کرتے. ذرا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اب بڑے علماء کا پوچھ کر کریں. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء حق سے پوچھ لیں کہ کس کی کتاب پڑھنی چاہیے، کس کی نہیں پڑھنی چاہیے. اپنے قیاس پر عمل نہ کریں، چاہے کتنا ہی مشہور عالم ہو، کتنا ہی جو ہے مشہور تحریر کرنے والا ہو، کتابیں لکھنے والا ہو، تاریخ دان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن علماء حق سے پہلے پوچھ لیں کہ ہم اس شخص کی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں. بڑے بڑے لوگ مشہور ہو گئے ہیں، بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کو درست کریں، ہم اپنے عقائد کو درست کریں، کیونکہ عقائد خراب کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں اور عقائد خراب ہو رہے ہیں، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی خدا نخواستہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی. گناہ بھی عقائد کے مقابلے میں، میرے عزیزوں گناہ بھی بہت بری چیز ہے، لیکن عقائد کے مقابلے میں تو گناہ بھی ہلکا کہلائے گا بھائی، کیونکہ عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو کبھی جہنم سے نکلے گا ہی نہیں، اور جو گناہ گار ہوگا تو اپنی سزا بھگت کے کم سے کم نکل تو آئے گا، لیکن عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے. اس لیے خدا را یہ ہم اہل حق سے تعلق قائم کریں، اور جو الٹی سیدھی بکواس ہو رہی ہے اس سے بجائے اپنے کو کمتر سمجھنے کے علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا بکواس کر رہے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، اور ہم اپنی گردن جھکائے رہتے ہیں، اور اپنے اندر اپنے نعوذ باللہ اسلام میں خرابی سمجھتے ہیں. کیوں اسلام میں کوئی نقص و کمی کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کیونکہ سارے عالم کو بنانے والے نے یہ قانون بنایا ہے، اس میں نقص کا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نقص ہماری عقل میں ہے، عقل میں خرابیاں آ گئی ہیں، عقلیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، عقلوں پہ عذاب آ گئے ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل پر عذاب آ جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں اور میری ماؤں بہنوں، آپ سے گزارش ہے، میری بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم دین کو خوب حاصل کریں اور کسی کے ہنسنے سے متاثر نہ ہوں، کسی کے ہنسنے سے شرمندہ نہ ہوں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت، جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ تو حکیم الامت نے ان کو کیا بہترین جواب فرمایا، آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا۔ لہذا لوگوں کے ہنسنے پر مت جاؤ۔ دیکھو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنستے تھے، آپ اکیلے تھے اور ہزاروں کفار تھے، آپ کے دشمن بھی تھے، آپ کے ساتھ استہزاء بھی کرتے تھے، آپ کی توہین بھی کرتے تھے، آپ کو جسمانی تکالیف بھی پہنچاتے تھے طرح طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے۔ ایسے ہی آپ کے صحابہ بھی جمے رہے، کسی کے کہنے میں نہیں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقین کی، مومنین کی شان بیان فرمائی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ ہمارے عاشقین ایسے ہیں کہ لوگوں کی ملامت ان کے لیے برابر مثل ایک معمولی سی ملامت کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو مومن شیر ہوتا ہے، شیر بن کے چلیں، ہمت کے ساتھ چلیں۔ جو برقع پہنتا ہے آج، وہ شرمائے شرمائے پھرتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے وہ شرمائے شرمائے پھرتا ہے کہ ہمارے داڑھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، برقع پہن جائیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پرانے آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے اللہ کے لیے اپنے دل سے یہ خیالات کو نکالیں، کیونکہ یہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ شاعر اسلام کی توہین کرنا جو ہے کفر ہے کفر، اور اس پر نادم ہونا بہت بڑی جہالت اور بڑے خطرے کی بات ہے۔ لہذا برقع پہنا ہے، تم میری ماؤں بہنوں تم فخر سے چلو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں، ہم اللہ کی شریعت پر چلنے والے ہیں، اور سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ میرے ماؤں بہنوں، رنگین اسکارف بھی مت پہنو، اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کرو، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنانے کی کوشش مت کرو، اللہ کا خوف کرو، خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رنگین اسکارف پہننا دوسروں کی نظریں مرکوز کرنے کا ذریعہ ہے، دوسروں کو اپنی طرف، در حقیقت یہ نفس کی چوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا، ہم تو اپنے لیے پہن رہے ہیں اس کو۔ نہیں میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، یہ دوسروں کو اپنی طرف کشش میں ڈالنے کا ایک نفس کا چوری کا طریقہ ہے، نفس چوری کرتا ہے گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو رنگین اسکارف بھی مت پہنو، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، اس میں لیسیں اور چمکدار چیزیں مت لگاؤ کہ لوگوں کی نظریں تم پر پڑیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قرب قیامت ہے، قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور یہ ایسا فتنے کا زمانہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بوڑھے خد و خال سے بھی حرام لذت چوری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ زمانہ وہ ہے کہ اگرچہ بوڑھی عورت کے لیے جائز ہے، جو کہ بالکل ہی جھریاں پڑ گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے جائز ہے چہرہ کھولنا اور ہاتھ ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے اس کے لیے، کہ اگر کوئی دیکھ لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن مرشد میرے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا بھی کوئی ہے۔ لہذا بوڑھی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس میں احتیاط ہے کہ خوب پردے سے رہیں۔ اور بالوں کا مسئلہ تو بالکل متفقہ یہ ہے کہ اگر 150 سال کی عورت بھی ہو جائے تو اس کے بالوں کا ہمیشہ پردہ رہے گا، چاہے کتنے بھی سفید بال ہو جائیں، لیکن بالوں کا تو نامحرم سے پردہ ہی رہتا ہے۔ تو خوب ہمت کے ساتھ شرعی پردہ کریں، چاہے کوئی برا کتنا برا مان لے، جیٹھ دیور سے پردہ، بھابھی سالی سے پردہ، اور اسی طرح سے خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد اور ماموزاد، جتنے کزنز ہیں ان سے شرعی پردہ، اللہ کا قانون ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جو توڑتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ابھی کتنے مثالیں اسی دور میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ ہم نے منع کیا، ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے منع کیا اپنے رشتہ داروں کو کہ بھائی یہ گناہوں کے کام شادیوں کے اندر نہ کریں، ناچ گانے، مخلوط اجتماع، اور یہ لائٹیں جو کہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ لائٹیں جلانا اور پٹاخے بازیاں اور یہ تصویر کشیاں، منع کیا انہوں نے۔ کہ ان کے عزیز نے کہا کہ نہیں، ہم تو بھائی ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے ہم تو ضرور کریں گے یہ کام۔ یعنی سارے شیطانی کام بجائے اس کے کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے ہم اس کو اللہ اور رسول پر فدا کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کیا کہا کہ ہم نے تو یہ ایک ہی بیٹی ہے ہم نے سارے کام کرنے ہیں, اپنے ارمان نکالنے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ رخصتی کے دوسرے دن جو ہے جھگڑا پیدا ہو گیا دونوں خاندانوں میں, اور وہ بچی جو ہے اپنے گھر واپس آ گئی ہے, اور ماں باپ جو ہے صدمے میں بے حال ہوئے ہوئے ہیں. لیجئے ارمان نکالیے, اپنے نکل رہے ہیں ان کے ارمان. ہمارے بھی ایک بہت قریبی عزیز ہیں, وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے, ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ سب گناہ کی چیزیں ہیں, اور وہ ہیں بھی اسلام کے علم بردار, نعرے لگانے والے ہیں اسلام کے لیے, اسلام کی حمایت میں نعرے لگانے والے ہیں, لیکن حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو ہوں گے, اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکیں گے. اب ان کی گھر والی جو ہے بیچاری اسپتال میں وہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں, کئی دن ہو گئے اور ان کی حالت نہیں سنبھل رہی. نکالو اپنے ارمان, شیطانی ارمان. خدا تعالیٰ سے جو ٹکر لیتا ہے میرے دوستو, زمین و آسمان اس پر تنگ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی تنگ ہو جائے کم ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور میری ماؤں بہنوں, خوب ہمت کے ساتھ ہم جو ہے دین پر چلیں. اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ بہشتی زیور, جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا خوب مطالعہ کریں. بچہ بچہ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے, سوا اس کے چند حصوں کے. ہم سے مشورہ کر لیں تو وہ چند حصے نہیں. ہمارے الحمدللہ جو متعلقین ہیں, احباب ہیں, خواتین ہیں, ان کے ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ بہشتی زیور پڑھنے سے بے حد فائدہ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ بچوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. ہم کریں تو صحیح, ہم کرنا ہی نہیں چاہتے, ورنہ تو عالم ترس رہا ہے, عالم ہی جل رہا ہے, برس کر بجھائیے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نیک تربیت دیں گے, ضرور وہ بچے اس کو قبول کریں گے, کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر سرکشی نہیں پیدا کرتے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے, ہم ماں باپ اس کو برا بناتے یا اچھا بناتے ہیں. تو ہم نے ہمارے بعض احباب نے بتایا کہ جب ہم بہشتی زیور کھولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں نیک بیویوں کے قصے, صحابیات کے قصے اور اولیاء اور ولیاء کے قصے اس کے اندر ہیں, بہت ہی شوق سے بیٹھ کر سنتے ہیں اور کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ, اور اسی طرح صحابہ کے واقعات سنتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں. اور فضائل قرآن بھی ہم نے بتایا تھا کہ بہشتی زیور کے چوتھے حصے میں فضائل قرآن کی ایسی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ پڑھتے ہی دل نور سے بھر جاتا ہے. کس قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر سنائیں گے اور موقع ہوا تو, کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی. تو بہشتی زیور کا مطالعہ رکھیں جیسے میں نے بتایا ہے, میرے مشورے سے, میرا مشورہ کیا ہے, میرے بزرگوں کی تعلیمات ہیں, تو ان تعلیمات کے مطابق مجھ سے مشورہ کریں, انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ کس کو بہشتی زیور کا کون سا حصہ پڑھنا چاہیے. باقی جو بڑی خواتین ہیں وہ پورے کا پورا بہشتی زیور پڑھیں, اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے مشورہ کر لیں, یا دارالعلوم اپنے کرنگی سے ٹیلی فون پر کوئی بات معلوم کرنی ہو, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ان سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کتنا وقت ہو گیا بھائی نہ, کیا ٹائم کتنا ہو گیا اس کو؟ ایک گھنٹہ. اچھا جلدی جلدی بھائی, یہ حدیث جو ابھی مضمون میں آئی تھی بیان میں, وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. وہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہمارے حضرت کی تعلیف ہے. وعن عامر بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل هرمك, وصحت قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك. حضرت عمر بن اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا, پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت شمار کرو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, بیماری سے پہلے صحت کو, افلاس یعنی غربت سے پہلے خوشحالی کو, مشاغل سے پہلے فراغت کو, اور موت سے پہلے زندگی کو. اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو ابھی غریبی ہوں تو اپنے سے نیچے دیکھ لے, فوراً عقل آ جائے گی کہ میں بہت بڑا امیر ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں غریب ہوں, بلکہ اپنے سے نیچے دیکھ لو, عقل آ جائے گی کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. غنیمت شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لہو لعب اور فضول اور غیر مفید کاموں میں ضائع نہ کیا جاوے, یعنی اپنی جوانی, صحت, خوشحالی, فراغ اور زندگی کی نعمت کو قبل اس کے کہ بڑھاپا, بیماری, افلاس, مشاغل اور موت, ان نعمتوں کو ہم سے چھین لیں. ان لمحات میں اعمال صالحہ سے آخرت کا ذخیرہ کر لیا جاوے۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کو بھی دل چاہے گا تو جوانی جیسی طاقت کہاں سے لائے گا۔ اسی طرح اگرچہ بیماری میں زیادہ خدا یاد آتا ہے لیکن عبادت کی طاقت نہیں رہتی، دل کی حسرت دل میں رہے گی۔ اسی طرح افلاس میں دل تو معاش کی فکر میں مبتلا رہے گا، خدا کی عبادت کی فرصت کو دل ترسے گا۔ اسی طرح مشاغل سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کی نعمت کو قیاس کر لیا جاوے۔ ایک فائدہ میں اس وقت یہ ذہن میں تھا وہ میں اور عرض کر دوں کہ جوانی کی عبادت اول تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، بہت قیمتی ہے جوانی کی عبادت، اس کا جو انعام ملے گا اس کو تو تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جوانی کی عبادت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جیسا یہ جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا ویسی ہی عبادت اس کی لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور جس آدمی نے جوانی کو ضائع کیا ہوگا ادھر ادھر فضول کاموں میں، گناہوں میں، تو وہ اس نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں قعدے کی 13 سنتیں، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مردوں کے لیے ہیں سنتیں، عورتوں کی طریقہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہے اٹھنے بیٹھنے میں، اور باقی دعائیں وغیرہ تو وہی ہیں لیکن صرف اپنے حیثیت کو تھوڑا سا فرق ہے عورتوں کے لیے۔ اس کے لیے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب عورتوں کا طریقہ نماز دیکھ لیا جائے۔ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، قعدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گے۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا دانی طرف سے کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، کیونکہ یہ مقتدی امام جب سلام پھیرتا ہے تو فرشتے بھی ہوتے ہیں، مقتدی بھی ہوتے ہیں، اور صالح جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے امام کو ان تینوں کی نیت کرے سلام پھیرنے میں، اور مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے تھوڑا سا پست کرنا، اور مسبوق یعنی جو بعد میں آیا ہے کوئی رکعت اس کی رہ گئی ہے تو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی جب پورا سلام پھیر لے دونوں طرف پھر وہ اٹھ کر اپنی رکعت کو پورا کرے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چوتھی روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے نسبت سوال کیا اور وہ آپ کے حلیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے، اور میں اشتیاق رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تو میں اس کو اپنے ذہن میں جما لوں۔ فائدہ، اس سے دو امر ثابت ہوئے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا شوق آپ کے شمائل کے ذکر سننے کا، اور حضرت ہند کا ذوق بکثرت آپ کے شمائل کا ذکر کرنے کا۔ نیز شمائل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت سوال کرنا مروی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، جو کوتاہی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہ، جان کر کی ہوں، انجانے میں کی ہوں، چھپ کر کی ہوں، علانیہ کی ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دے، گناہ سے 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت نصیب فرما دے، اور جو ہمت آپ نے دی ہے اس کے استعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عادل مستمر عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت حکیم الحکیم مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، سخت علیل ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھلا دے۔ اللہ ان کو خوب خوب اچھی صحت، پہلے سے زیادہ اچھی صحت اور عمر مبارک میں برکت عطا فرما دے، اور ہمارے حضرت والا قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو بھی خوب خوب صحت سے نوازیے۔ اے اللہ بہت اچھی، پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت اور قوت اور بشاشت عطا فرما دیجئے۔ نیند نہیں آ رہی حضرت کو کئی روز سے، اللہ اپنے کرم سے خوب بشاشت اور عافیت والی اور میٹھی نیند عطا فرما دے، خیر و عافیت والی، اور اللہ حضرت کو خوب بشاشت اور گھر والوں کو بھی خوب صحت عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، اے اللہ سب کے سب کو تمام بیماریوں سے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے۔ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، اور جو تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کو فراخی سے بدل دے، تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، مشکل کو عافیت سے بدل دے، اے اللہ بیماری کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو اس کی، کوئی مسئلہ ہو، اے اللہ اپنے کرم سے ان مشکلوں کو اور مسائل کو حل فرما دے، دور فرما دے، اور آسانی فرما دے، عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دے۔ اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ جس بھائی بہن کے دل میں کوئی خواہش ہو دعا کے لیے کہنے کی، اے اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی دلی مرادوں کو، دلی جائز مرادوں کو اللہ پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔